بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے، یعنی منافقین اور دشمنوں کے لیے، موجب رنج ہوتی ہے، ان کو رنج ہوتا ہے۔ یعنی ہماری حالت، تمہاری حالت اچھی ہو جاتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، مسلمان کی حالت اچھی ہوتی ہے تو کافر کو رنج ہوتا ہے۔ اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، استقلال سے کام، صبر اور استقلال ایک ہی معنوں میں، صبر سے اپنے دین پہ قائم رہو، صبر سے جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لاتے رہو، اور تقوی اختیار کرو۔ تو استقلال اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں، یہ اور آیات میں بھی آیا ہے کسی نہ کسی عنوان سے، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو ایمان والا ہے، جو اللہ کا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مستقل مزاج رہو، استقلال رکھو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پہ قائم رہو، اور پرہیزگاری اختیار کرو کہ گناہ بالکل نہ ہو۔ وَتَتَّقُوا، تقویٰ کے ساتھ رہو، یعنی گناہ بالکل نہ ہو۔ بھائی مسلمان کو تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی نافرمانی کیسے کرتا ہے خود پر، جبکہ حق تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے خیالات سے بھی باخبر، ہمارے دل میں جو ہم خیالات لاتے ہیں ان سے بھی باخبر۔ اس آیت میں یہ ہے کہ دیکھو، یہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ تم کو اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، ان کو رنج ہوتا ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم استقلال اور تقویٰ کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر، جو تم کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بھی حرکتوں کا پتہ ہے کیا کر رہے ہیں۔ یہ آیت اس لیے تلاوت کی، بیان تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مقصود ہے صبر کے بارے میں بیان کرنا، کیونکہ صبر ایک بہت بڑا حکم ہے اسلام میں، جو مسلمان پہ فرض ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، صبر بھی فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز ایک ظاہری عمل ہے اور صبر ایک باطنی عمل ہے۔ لیکن اس آیت کی تلاوت یہ کی کہ آج کل لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو، اگر تم نے صبر اور استقلال اور تقویٰ اختیار کیا، صبر کیا اور تقویٰ کیا، تو کسی کی کوئی تدبیر تم پہ چل نہیں سکتی۔ یہی اصل تدبیر ہے۔ بہت لوگوں کا آج کل شبہ ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کو شبہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ کچھ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے سفلی عمل کر دیا، بعض کے سمجھتی ہیں کہ کوئی اور مخلوق آ گئی ہے, سب فضول ہے, سب غلط ہے, اور پھر وہ عاملوں کے چکر لگانے لگ جاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اس قدر قوت سے اللہ نے جب فرما دیا تو مسلمان کو کیا ضرورت ہے, صرف ایک کام کریں, صبر کریں اور تقوی اختیار کریں, سب کچھ اسی سے مل جائے گا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے, کہ صبر تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے. ایمان اس لیے جب تقوی کے ساتھ صبر ہے تو کافر جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا, یہ صبر جو ہے وہ ایمان والے ہی کا کام ہے. تو دو باتیں اس آیت سے پتہ چلی کہ ایک تو صبر کافر کرے گا, کافر نہیں کر سکتا, اور اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی جب صبر کی حقیقت عرض کی جائے گی. صبر کی حقیقت جب عرض کی جائے گی تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کافر کیوں صبر نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال ایک بات یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ صبر کا اور تقوی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا, فرشتے حفاظت کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے, وہ عجیب ہے, وہ عرض کر رہا تھا. یہ حدیث شریف یوں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, وہیں تشریف رکھتے تھے, اور وہ تعجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. جب اس شخص نے بار بار ایسا کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دینا شروع کیا بعض باتوں کا. بس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرما کر اٹھ کھڑے ہوئے. یعنی حدیث شریف میں ہے فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے لپکے اور عرض کیا, یا رسول اللہ وہ تو مجھے گالیاں دیے جا رہا تھا اور آپ تشریف فرما تھے, لیکن جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی کھڑے ہو گئے اور غصے کا اظہار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دراصل وہاں تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا, لیکن جب تم نے خود اپنی طرف سے اس کی بعض باتوں کے جوابات دینے شروع کیے تو شیطان آ دھمکا اور میں کبھی بھی شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیے کتنی بڑا سبق کی چیز ہے کہ جب بندہ صبر کر لیتا ہے, کوئی برا بھلا کہے, کوئی کچھ کرے, فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی حدیث شریف میں ہے کہ یہ بتا کر یہ فرمایا کہ اے ابو بکر, تین باتیں ہیں جو سب کے سب حق ہیں. نمبر ایک, کوئی بھی بندہ جس پر ظلم زیادتی کی جائے اور پھر وہ اللہ کے لیے اس سے درگزر کر دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی مدد و نصرت اس کے لیے بڑھا دے گا. اچھی طرح سمجھ لیجیے, آج کل اسی کا بہت آپس میں, خاندانوں میں, بھائی بہنوں میں تعلقات خراب ہیں, ہر ایک کو شکایت ہے, ساس کو شکایت ہے بہو سے, بہو کو شکایت ہے ساس سے, شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے. تو آج کل اسی طرح کا صبر نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے تاکید کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر, تین باتیں ہیں جو سب کے سب حق ہیں. نمبر ایک, کوئی بھی بندہ جس پر ظلم زیادتی کی جائے پھر وہ اللہ کے لیے اس سے درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی مدد اور نصرت اس کے لیے بڑھا دے گا. اور نمبر دو, کوئی بھی بندہ جب رشتے ناطے جوڑنے کی غرض سے دیتے رہنے کا دروازہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے بہت کثرت سے دیتا رہے گا. رشتے ناتے جو ہوتے ہیں جہاں پہ دینے کا موقع آئے خوب فراخ دلی سے دے, تو اللہ تعالیٰ اسے اور دے گا, کثرت سے دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا, جو چاہے آزما کے دیکھ لے, لیکن آزمانے کو نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا بالکل حق ہے. اور نمبر تین, کوئی بھی بندہ جب مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے, سوال کرتا ہے تاکہ میں کثرت سے سمیٹتا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے مزید قلت ہی میں اضافہ فرما دیتا ہے. دیکھیں یہ بھی ہے آج کل, بعض لوگ ضرورتاً ہو جاتے ہیں مقروض اور وہ قرض مانگتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو تو قرض دے دینا چاہیے, لیکن پھر ایک ایسی صورتحال بھی بعض لوگوں کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قرض لے لے کے ہی کام چلاتے رہتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. مثلا عید آئی تھی, تو عید پر نئے کپڑے بچوں بیوی یا خود اپنے لیے بنانا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ایک آدمی مقروض ہے, اس کو بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ پیسے خرچ کرے, بلکہ اس کو چاہیے کہ جو بھی پیسہ اس کے پاس جہاں سے آئے وہ اس کو قرض ادا کرنے میں لگائے, ورنہ بڑی سخت وعید ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین باتیں جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی, اس کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی بندہ جس پر ظلم زیادتی کی جائے, پھر وہ اللہ کے لیے اس سے درگزر کرے, تو اللہ ضرور اپنی مدد و نصرت اس کے لیے بڑھا دے. اور کوئی بھی بندہ جب رشتے ناطے جوڑنے کی غرض سے دیتے رہنے کا دروازہ کھولے, تو اللہ تعالیٰ ضرور بہت کثرت سے اسے دیتا رہے گا. اور کوئی بھی بندہ جب مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ میں کثرت سے سمیٹتا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے مزید قلت ہی میں اضافہ فرماتا ہے, اس کو اور کمی ہوتی جاتی ہے. تو صبر ہے, یہ سب چیزیں صبر سے متعلق ہیں, کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو صبر کو یاد رکھو, صبر فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو پڑوسی کی ایزا پر صبر کرو, پڑوسی کی ایزا پہ صبر کرنے کا حکم ہے. جب پڑوسی کی ایزا پہ صبر کرنے کا حکم ہے, تو ساتھ رہنے والوں کی ایزا پہ کتنا صبر کرنا چاہیے. اب آج کل میاں بیوی کے جھگڑے اتنے عام ہیں, شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں بہت ہی خوشگواری کا ماحول ہو اور کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو, وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا پڑوسی کی ایزا پر صبر کرو, تو عورتوں کو چاہیے شوہر اگر ایزا پہنچا دے تو صبر کرو, اور شوہروں کو چاہیے کہ بیوی اگر ایزا پہنچائے تو صبر کرو. اب ایزا پہنچانے کی بہت وجوہات ہوں گی, بعض اوقات بدعقلی, کماخلی, اور بعض اوقات اکڑ اور تکبر, سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ ہم راحت پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے دوسروں کو راحت پہنچانے کا, اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے صبر مطلوب ہے. اور عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں. دیکھیے عورتیں صبح صبح اٹھ کے ناشتہ بناتی ہیں, دل چاہے یا نہ چاہے, نیند پوری ہو یا نہ ہو, کھانا وقت کے اوپر, اور پھر اوپر سے شوہر کی ڈانٹیں بھی سننا, تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اس کے باوجود وہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتی ہیں اور سارے کام کرتی رہتی ہیں, یہ صبر ہے. صبر فرض ہے. کلام پاک میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو, اللہ کی مدد آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ صبر نصف ایمان ہے, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے. یعنی مومن ایمان والا, اس کے ساتھ کچھ بھی پیش آئے ہر صورت میں اس کے لیے بھلائی ہے. یہ بات صرف مومن کے لیے, ایمان والے کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر اسے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. تو مومن کو کبھی کوئی چیز ایسی پیش نہیں آ سکتی بشرطے کہ وہ شکر اور صبر کرے. ہمارا حال تو کچھ ایسا ہے کہ ہم جو چیزیں شکر کی ہیں ان میں بھی ہم ناگواری ہمیں ناگواری ہو جاتی. یعنی کھانا مل رہا ہے اس میں کوئی چیز بہترین کھانا ہے لیکن اس میں کوئی ایک چیز کم ہو گئی, ذائقہ خراب ہو گیا, تو اس کے اوپر اب ناگواری پیدا ہو گئی. حالانکہ شکر کرنا چاہیے تھا. کلام پاک میں بہت زیادہ تاکید ہے صبر کی. تو آپ کو تو یہ آیت یاد ہی ہوگی, اکثر لوگوں کو یاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. دیکھیے اس میں صبر کا کیسا حکم ہے, تاکید. پہلے تو حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا, ان کے اتمام اور اکمال کو بیان فرمایا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو اب ان نعمتوں کو تم یاد کرو. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ان کے نام لے گئے. اب ہمیں غم ہی کس بات کا ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسی صورت پیش آ جائے جو ناگوار ہے, جیسے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی تکلیف پہنچ گئی, کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے دل کو تکلیف پہنچی, تو حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو, صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں, ان کی نسبت یوں مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح ہیں. وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں, لیکن تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے, تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں. تمام مسلمانوں کے لیے, تمام ایمان والوں کے لیے حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے, کسی قدر خوف سے, یعنی تم پہ خوف طاری ہوگا, اور فاقے سے, اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے. اور ان موقعوں پہ جو صبر کرے تو ان کو آپ بشارت سنا دیجیے, وہ بشر الصابرین. یہ کون لوگ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں, ہم تو ہمارا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, اور ہم سب اللہ ہی تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں. تو ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, صلوات اور رحمہ, خاص رحمتیں. اور وہ یہی لوگ ہیں جو مہتدون ہیں, یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوتے ہیں. یہ جو قصہ ہے تالوت اور جالوت کا, اس قصے میں بھی صبر کی تعلیم ہے. وہ تو پورا قصہ ہی صبر کا ہے. تالوت بادشاہ تھے, نبی نہیں تھے, ایک نیک بادشاہ کے طور پر آیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تخت نشین ہوئے, یہ حکومت تھی, اور بنی اسرائیل کو ظالموں سے نجات دلائی. تو یہ لشکر لے کے چلے ایک دوسرا جو کافر بادشاہ تھا جالوت, اس کی سرکوبی کے لیے, جنگ کے لیے روانہ. تو حکم یہ ہوا کہ ایک نہر پر امتحان ہوگا کہ کون صبر والا ہے. تو صبر والے ہیں بس وہی جائیں گے. تو یہ حکم ہوا کہ پیاسے سب تھے, گرمی تھی, کہ نہیں بس جو ایک گھونٹ پانی پی لے وہاں تک تو اجازت ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. تو بہت کم لوگ رہ گئے اس امتحان میں, بہت کم لوگ کامیاب ہوئے. لیکن وہ جو لوگ کامیاب ہوئے وہی بس اس جنگ یا جہاد کے لیے گئے. تو اس وقت یہ آیت آئی ہو, وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں, کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے وہ, تو کہنے لگے یہ دعا کی, ربنا افرغ علینا صبر, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اے ہمارے پروردگار, ہمیں صبر یعنی استقلال نصیب فرمائیے غیب سے, اور ہمارے قدم کو جمائے رکھیے, اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے. اس پر حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ یہ لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس دعا کی ترتیب بڑی پاکیزہ ہے کہ غلبے کے لیے چونکہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے اس لیے پہلے اس کی دعا کی, اور لیکن ثابت قدمی کا مدار باطنی حالت پر ہے اس لیے صبر کی دعا کی. صبر ایک باطنی چیز ہے جو قلب میں ہوتا ہے, اور ثابت قدمی اس کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح دی. صبر کے موقع بہت آتے ہیں, اور صبر کی وجہ سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے جو جھگڑے وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہے احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, کہ دیکھو کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو تم اس کو اچھے برتاؤ سے ٹال دو. یہ بہت بڑا صبر کا موقع ہے, لیکن اس کا انعام کتنا بڑا ہے کہ وہی شخص جو تم سے عداوت کرتا تھا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی بہت ولی دوست ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں یہ بات نصیب کن کو ہوتی ہے, یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں, اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے. یہ جو صبر ہے یہ صاحب نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے, اور ایسے موقع پہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے اور صبر کو صبر سے ہٹانے کی کوشش کرے تو فرماتے ہیں کہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, پناہ مانگو, وہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے. یہ ایک چیز ہے, ہمارے ساتھ جو ہے اکثر معاملہ اللہ تعالیٰ کا بہت سے لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں تک دیکھیں گے زیادہ معاملہ شکر کا ہوتا ہے کہ نعمتوں ہی پہ نعمتیں, لیکن اسی دوران آ جاتی ہیں ایسی باتیں جن پہ صبر کی ضرورت پڑے. تو اس کو سمجھانے کے لیے جو شخص شکر کرے گا, نعمتوں کا خیال رکھے گا, اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ مواعظ میں سے پڑھا کہ لقمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. وہ ایک زمانے میں غلام تھے, ان کا کوئی آقا تھا, ایک باغ تھا اس میں ان کی ڈیوٹی تھی. تو باغ کا مالک آیا اور ان سے کہا کہ باغ میں سے ککڑیاں لے کر آؤ. چنانچہ وہ ککڑیاں وہ لے کے آ گئے لقمان علیہ السلام. لقمان علیہ السلام بڑی لمبی عمر کے ہیں, 1000 سال کے قریب ان کی عمر بھی ہے, اور انہوں نے ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یا خالہزاد بھائی. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ نبوت بھی پایا, ان سے ملاقات بھی کی. تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ باغ کا جو مالک تھا ان کے یہ غلام تھے یا نوکری کرتے تھے. تو باغ کے مالک نے کہا کہ ککڑیاں لے کر آؤ, وہ ککڑیاں توڑ لائے. تو باغ کے مالک نے ککڑیوں کی کاشیں بنا دی, تراش کی, اور ایک کاش ان کو دے دی اور انہوں نے کھا لی. اس کے بعد دوسری کاش اس نے اپنے منہ میں رکھی, تو وہ ککڑی اصل میں بہت کڑوی تھی, زہر کی طرح. اس نے فوراً تھوک دیا اور بہت منہ بنایا, اور پھر کہا کہ اے لقمان, تم اس ککڑی کو بڑے مزے سے کھا رہے ہو, یہ تو کڑوی زہر ہے. لقمان علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں کڑوی تو ہے. اس پر ان کے مالک نے کہا کہ پھر تم نے کیوں ظاہر نہیں کیا کہ یہ کڑوی ہے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا, میں کیسے کہتا, مجھے یہ خیال ہوا کہ جس ہاتھ سے 1000 دفعہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں, اگر اس کے ہاتھ سے 1 دفعہ کڑوی چیز مل جائے تو کیا شکایت کروں. دیکھا آپ نے, اب وہ شکر کرنے والے کے لیے بھائی جو چیز بھی ہوتی ہے دنیا میں, چاہے اچھی یا بری, وہ تو من جانب اللہ ہوتی ہے. ہمارے مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. جس ہاتھ سے 1000 دفعہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کی تو بارش ہے. تو دیکھیں, آنکھ ہے, تمام اعضا ہیں ہمارے, صحیح سالم ہیں, بچے صحیح سالم ہیں, کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, گھر ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, دماغ کام کرنے والا ہے, تو 1000 کروڑوں تو نعمتیں ہیں. تو اب اگر صبر کا موقع آ جائے تو یہ سوچ کر دیکھیں, لقمان علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھیے, اس کو تو ویسے ہی پی جاؤ جیسے کہ کوئی میٹھی چیز ہو. تو جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے, اور صبر ہے بہت ضروری چیز, صبر بہت ضروری چیز ہے. عید کے بعد خود ہی مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ بغیر صبر کے آدمی گناہوں سے نہیں رک سکتا. صبر کا موقع آئے گا, اس میں پیچ و تاب ہوگی, نفس کی خواہش کچھ اور ہوگی, توقع کچھ اور ہوگی, اور ہوگا کچھ اور, یہی اسی طرح سے ناگواری پیدا ہوتی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حقیقت بتائی ہے کہ اس کی ماہیت کیا ہے, صبر ہے کیا. صبر اصل میں ایک باطنی عمل ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے آثار بہت سے ظاہری ہوتے ہیں, اس کے آثار بہت سے ظاہری ہوتے ہیں, لیکن خود صبر جو ہے وہ ظاہری عمل نہیں, دلی دل میں ہوتا ہے, دلی دل میں. صبر ایک سوچ, صبر جس طرح سے شکر کے پیچھے ایک سوچ ہے. شکر کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ کہ نعمت من جانب اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے اس کو دینے میں, اور ہم اس کے مستحق نہیں ہیں اہل میں. اس سے شکر کی سب باتیں خود بہت پیدا ہوتی ہیں, چونکہ سوچ صحیح ہوگی. اسی طرح سے باطنی اعمال اسی لیے بہت اہم ہے. صبر, صبر بھی ایک سوچ ہے. جب یہ سوچ ہوگی تو صبر ہوگا, اور وہ یہ ہے جیسے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب حیات المسلمین میں, اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معمولات یومیہ میں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی ناگوار حالت ہو, دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں, گوارا اور خوشگوار, ان پہ تو شکر ہے, اور ناگوار جو مجھے پسند نہیں آئی, توقع کے خلاف ہو گئی وغیرہ وغیرہ, جب بھی کوئی ناگواری پیدا ہوئی تو یہ وہ حالت ہے. اس حالت میں صبر فرض ہے, اور وہ یہ ہے, دیکھیے حکیم الامت کے الفاظ ہیں, ایسی حالت کو یہ سمجھنا, سمجھنا یعنی سوچنا, محاورے کا فرق ہے. آج کل سمجھنا, میں نے دوستوں کو پہلے بھی بتایا, سمجھنا سمجھ میں نہیں آتا. بھائی سمجھ نہیں آیا, ہم نے ایک مسئلہ بتایا, وہ کوئی میتھمیٹکس کا یوں کرتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تب سے سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کر سکتے ہیں, سمجھنا مقصود نہیں ہے یہاں پہ. دین کے کاموں میں سمجھنا مقصود نہیں ہے, بلکہ سمجھنا لکھا جاتا ہے, مقصود سوچنا ہوتا ہے. تو یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے, اور شکایت نہ کرنا, یعنی باطنن شکایت نہ کرنا, دل ہی دل میں شکایت نہ کرے. دل میں شکایت کرے گا تو صبر کے خلاف, اور اگر وہ کوئی حکم اس واقعے سے یا اس ناگوار امر سے جو حکم متعلق ہو, اس کا دل میں ارادہ رکھنا کہ میں تو اللہ کے حکم پہ عمل کروں گا اور اس پہ ثابت قدم رہوں گا, یا مصیبت ہے تو بھی یہی سوچیں کہ یہ جو مصیبت ہے یا یہ بیماری ہے یا یہ شخص فلاں شخص مجھے سخت سست کہہ رہا ہے, یا فلاں شخص ایسی بات کہہ رہا ہے جو انتہائی دل کو خراب کر دینے والی ہے, تو یوں سوچئے کہ یہ من جانب اللہ ہے. شکر میں بھی یہی ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے, کیونکہ کسی کی قدرت نہیں, کسی میں قدرت نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے, کسی میں قدرت نہیں کہ آپ کو کچھ کہہ سکے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. تو جو ہو رہا ہے چاہے وہ کیسا ہی ناگوار امر ہے, وہ من جانب اللہ ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے صبر کے بیان میں کتاب معمولات یومیہ میں لکھا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے. تو عقائد کا معاملہ ہے کہ اگر ناگوار حالت بھی کوئی آ گئی ہے تو وہ من جانب اللہ ہے, اور اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے. یہ ہے صبر, اور یہ ارادہ دل میں رکھنا کہ چونکہ اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے, اس لیے اس حال میں جو اللہ کا حکم ہوگا مجھے تو وہی کرنا. تو اس کی تفصیل میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بہت ہی آسان زبان میں بعض موقع بھی لکھ دیے ہیں, کیسے موقع آئیں گے جن میں صبر کرنا ہو. تو دل میں یہ نیت رکھنا اور یہ قوت سمجھنا کہ جو ہو رہا ہے ناگوار امر وہ من جانب اللہ ہے, اس میں میرے لیے حکمت و رحمت ہے, اور میں اس میں دین کے اوپر قائم رہوں گا, جو میرے لیے اللہ کا حکم ہوگا اس میں قائم رہوں گا. یہ سوچنا ہی صبر ہے. اور موقع بہت سے آتے ہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بعض موقع لکھ دیے ہیں. ایک موقع یہ ہے کہ آدمی چین اور امن کی حالت میں ہے، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صحت ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، گھر بار ہے. ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو جائے، خدا تعالیٰ کو بھول نہ جائے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرتا رہے، یعنی وہاں بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتا رہے. اور دوسرا موقع عبادت کے وقت کا ہے، اس وقت نفس سستی کرتا ہے، جیسے نماز کے لیے اٹھنے میں نفس سستی کر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی صبر کی کہ وضو میں ناگواری ہو رہی ہے سردی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، یا رات صبح کو اٹھنے میں ناگواری جیسے ہوتی ہے، لیکن بندہ اٹھ جاتا ہے. کیوں اٹھ جاتا ہے؟ یہ صابر ہے، اس کو پتا ہے، دلی دل میں اس کو پتا ہے، لیکن اس کی سوچ صحیح ہو گئی ہے کہ گرچہ یہ ناگوار امر ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور رات کو اٹھ جانا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ حکم من جانب اللہ ہے اور اس میں میرے لیے فائدہ ہے، میرے لیے حکمت و رحمت ہے. دیکھیے، اس کو یہ سوچنے سے اس کا اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے. تو عبادت کے وقت اگر نفس سستی کرے، یا جب مالی کوئی حکم ہو مال خرچ کرنے کا، اس میں نفس بخل کرے، تو اس میں بھی صبر درکار ہے. ایک عبادت سے پہلے صبر ہوتا ہے کہ یہ سوچ کر عبادت کو شروع کر دیں. کیا سوچ کر؟ کہ یہ حکم تو اللہ کا ہے اور مجھے ناگوار ہے، لیکن ہے تو اللہ کا حکم، من جانب اللہ ہے، تو مجھے تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. اور عبادت کے وقت کم ہمت ہی نہ ہو اور عبادت کی طرف دھیان رہے، اور پھر عبادت کے بعد کسی کے سامنے اس عبادت کا تذکرہ ہی نہ کرے، کیونکہ عبادت تو اللہ کے لیے ہے. اور تیسرا موقع لکھا ہے گناہ کا. گناہ کا وقت جب آ جائے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے، تو وہاں بھی یہی کام آئے گا کہ یہ موقع ہے، میرے اندر تقاضا ہے گناہ کا، لیکن یہ تقاضا من جانب اللہ ہے، مجھے اس کے خلاف کرنا ہے. یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے یہ من جانب اللہ ہے، مجھے اس کے خلاف کرنا ہے، اور اسی میں میرے لیے حکمت و رحمت ہے. یہ سوچے گا تو صبر ہوگا، اور صبر کی وجہ سے نفس کو گناہ سے روک دے گا. اور چوتھا موقع لکھا ہے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سوچے، بس اتنا ہی بدلہ لے جتنی کی اجازت ہے. بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے بھائی چیز بھر میں کہ صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش ہو جائے، اور من جانب اللہ اس کی مدد ہوگی. کیونکہ ابھی آپ کو حدیث شریف سنائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، وہ اس وقت تک مدد کرتا رہا جب تک کہ وہ خود نہیں جواب دے رہے تھے. اس پر ایک قصہ لکھا ہے کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ نے بدلہ نہ لینے والے بارے میں، کہ ایک بزرگ تھے سچے اللہ والے، ان کے کوئی خاص خدام میں سے کوئی تھا، انہوں نے کہیں تذکرہ کیا ہوگا کہ بزرگوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کیسی قسمیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تم فلاں جگہ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جاؤ، وہاں تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تینوں کو ایک ایک تھپڑ لگاؤ جا کر. تو وہاں گئے اس مسجد میں تو واقعی دیکھا کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تین مختلف جگہوں پہ. تو اب شیخ نے کہہ دیا تھا ان کو جا کے تھپڑ لگانا، تو گئے اور پہلا جو ملا اس کو ایک تھپڑ لگایا. وہ تو ذکر میں مشغول تھا اور جا کے انہوں نے تھپڑ لگا دیا، تو اس نے بھی پلٹ کے اتنی ہی زور سے ایک تھپڑ لگایا اور پھر ذکر میں مشغول ہو گیا. پھر وہ دوسرے وقت کے پاس گیا اور ان کو بھی ایک تھپڑ لگایا، وہ ہلا تک نہیں، وہ اپنے ذکر اللہ میں مشغول رہا. پھر تیسرے کے پاس گیا، اس کو بھی تھپڑ لگا دیا، تو اس نے ان کی طرف توجہ کی اور ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہو، ہاتھ سہلا دی. یہ قصہ ہوا تو پھر یہ اپنے شیخ کے پاس واپس آئے، تو شیخ نے کہا کہ دیکھو پہلا والا مبتدی ہے، اس نے ابھی اپنی اصلاح شروع کی ہے، لیکن اس نے بس اتنا بدلہ لیا جتنا کہ شریعت کا حکم ہے، اور دوسرا شخص متوسط ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل چکا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا دھیان ہے کہ اس کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. اور وہ جو تیسرا ہے جس نے شفقت کا اظہار کیا, وہ منتہی ہے, وہ تمام مراحل سلوک کے طے کر چکا ہے, اس کو اب مخلوق پہ شفقت ہو گئی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بدلہ لینے میں, جہاں ہم بدلہ لینے کی بات کریں گے وہ کوئی نہ کوئی بات بے صبری کی ہو جائے گی. اسے بدلہ لینے کا نہیں سوچنا چاہیے. ایک بزرگ تھے, اس کا قصہ لکھا ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے, تو ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں, جتنے اہل اللہ ہیں جو کہ چونکہ حق بات کہتے ہیں. دیکھیے اہل اللہ, اللہ والا وہی ہے جو حق بات کہے گا, اور وہ حق بات جب کہے گا تو اس کے ضرور کچھ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ تشریف لے جا رہے تھے, ان کے ساتھ کچھ مرید تھے, اوپر سے ایک مخالف نے کوڑا پھینک دیا ٹھیک ان کے سر پہ. مرید تو جان نثار ہوتے ہیں, تو شیخ کے لیے جان دینے کو تیار, مریدوں کو بہت مرید, لیکن بغیر شیخ سے پوچھے کچھ نہیں کرتے. مرید وہ ہے جو شیخ سے پوچھے بغیر کچھ نہ کرے. شیخ کے لیے جان تو دے, لیکن اس وقت جب شیخ سے پوچھ لے. جو بے پوچھے کرے وہ مرید کہاں ہوا؟ کلام پاک میں ایک لفظ آیا مرید اور ایک آیا مرید. مرید سرکش کو کہتے ہیں. سرکش نہ بنے, جو کام کرے پوچھ پوچھ کر کرے تو وہ مرید ہے. تو انہوں نے پوچھا اپنے شیخ سے, حضور آپ فرمائیے ہم بدلہ لیں گے. تو جس شخص نے یہ پوچھا اس کو, وہ شیخ تھے, انہوں نے کہا کہ تم انتقام کی بات کرتے ہو, تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو, نکال دیا جاؤ, ہٹ جاؤ. یہ ہے اسلام, یہ ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے لیے اللہ میں کچھ نہیں کریں گے. جب آپ کو شروع میں جو آیت پڑھ کے سنائی گئی وہ یہی تو پڑھ کے سنائی گئی کہ جب بندہ صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے, ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. یہ جو دشمن ہوتے ہیں یہ تم کو تکلیف پہنچائیں گے, تمہاری اچھی حالت سے ان کو رنج ہوگا اور بری حالت سے خوش ہوں گے. لیکن اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو گے, صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ, تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں, وہ حمایت کرتے ہیں. تو صبر کے بڑے فضائل ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی مشق کریں. صبر بغیر مشق کے حاصل نہیں ہوتا. مشق اسی کی کرنی ہے کہ جب کوئی ناگوار امر ہو دل ہی دل میں یہ سوچنا, اس باطنی عمل کا کسی کو پتا نہیں, صرف اللہ کو اور بندے کو پتا ہے, تبھی تو یہ باطنی عمل ہے. دل ہی دل میں یہ سوچے کہ یہ جو ناگوار حالت آئی ہے, یہ جو دشمن بن گیا ہے, یہ جو بیماری آ گئی ہے, یہ جو خوف کی بات آ گئی ہے, یہ سب من جانب اللہ ہے, کوئی بھی ناگوار حالت, اور اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے, اور مجھے اللہ کے حکم پہ ڈٹے رہنا ہے. بس یہ دل ہی دل میں سوچنے سے پھر نصیب ہو جاتا ہے. مجھے تجربہ یہ ہوا ہے کہ اگر صبر صرف یاد آ جائے, صبر کلمہ صبر کا اگر یاد آ جائے تو اس سے بھی کام بن جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کی مشق مشکل ہے. مشق یہ ہے کہ اپنے حالات شیخ کو لکھے کہ ایسا ناگوار امر پیش آیا, اس میں میں نے کیا سوچا اور کیا کیا. وہ شیخ بتائے گا کہ تم نے یہ غلط کیا یا صحیح کیا. رفتہ رفتہ مشق ہوتی چلی جائے گی. اور بہرحال ان تمام چیزوں میں وقت لگتا ہے, ایک دم سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ چیزیں چونکہ باطنی ہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو رذائل ہیں یہ تو فطری ہیں, اگر ذرا ان پر سے توجہ ہٹائی یہ لوٹ آتے ہیں. ان کو مغلوب بھی کر دیا اور توجہ ہٹائی تو لوٹ آئیں گے. لیکن یہ جو محاسن ہیں اور یہ جو اخلاق ہیں اچھے, یہ فطری نہیں ہیں, ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے, اور یہ توجہ ہٹنے سے یہ بھی چلے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اس لیے ایک ہی طریقہ ہے, کسی سچے اللہ والے سے تعلق کرو جو ان امور کو جانتا ہو, ان امور کا ماہر ہو, علاج جانتا ہو ان امراض نفس کا. ان کو اپنا حال لکھو, تو رفتہ رفتہ وہ تمہیں تدبیریں بتائیں گے. وہ تدبیروں پہ عمل کر کے اطلاع دو, رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا بنا لے. جتنے اولیاء اللہ دنیا میں بنے ہیں سب اسی طریقے سے بنے ہیں, اور یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.